گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حضور قاعدہ عقیدہ اور خروج بھی سن رہی ہیں، ان کی وضاحت فرما دیں تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو فائدہ ہوگا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز میں سات فرائض ہیں، وہ چیزیں جن کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے، اور ایک بھی چیز نہیں پائی گئی تو نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو ان کو نماز کے فرائض کہا جاتا ہے۔ اور نماز کے سات فرائض ہیں،
ٹھیک ہے۔
پہلا جو فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے،
ٹھیک ہے۔
دوسرا ہے قیام، کھڑا ہونا، فرض نماز، وتر اور سنت فجر میں بالخصوص یہ قیام فرض ہے،
ٹھیک ہے۔
اچھا، تیسرا جو فرض ہے وہ ہے قراءت، قرآن پاک کی تلاوت کرنا،
ٹھیک ہے۔
تو یہ تیسرا فرض ہوا۔ اب اس کے بعد چوتھا فرض ہے رکوع میں جانا، اور پانچواں فرض ہے ہر رکعت میں دو سجدوں کا کرنا، اور چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ یعنی بیٹھنا، اتحیات کے لیے جو بیٹھا جاتا ہے آخری رکعت میں،
ٹھیک ہے۔
اچھا، چار رکعت پڑھ رہے ہیں یا تین رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت پر بھی بیٹھا جاتا ہے، اس کو قعدہ اولی کہتے ہیں۔ قعدہ اولی فرض نہیں ہے، واجب ہے۔
یعنی سب سے جو آخری قعدہ ہوگا،
سب سے آخری وہ قعدہ کہ جس میں ہم نماز سے سلام پھیر کے فارغ ہوتے ہیں، اب وہ چاہے دوسری دو رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت ہو، یا چار رکعت والی میں چوتھی، یا تین رکعت والی نماز میں تیسری رکعت ہو، تو اس میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔
اس سے پہلے جو قعدہ ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہے۔
ہاں، اس سے پہلے جو قعدہ جس کو ہم دو رکعت پہ بیٹھتے ہیں، تین اور چار رکعت والی میں دو رکعت پہ جو بیٹھ کے قعدہ کیا جاتا ہے اس کو قعدہ اولی، پہلی مرتبہ بیٹھنا۔
اتحیات میں بیٹھنا بھی اس کو کہتے ہیں،
اتحیات میں بیٹھنا بھی جس کو کہا جاتا ہے نارمل، تو پہلی دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہوتا ہے، اور تین اور چار رکعت والی نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت پہ بیٹھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ تو یہ چھ فرض ہوئے، اور ساتواں فرض ہے خروج بسنعہ۔ خروج مانے، خروج مانے تقریباً سب کو ہی معلوم ہوگا، خروج مانے نکلنا،
ٹھیک ہے۔
اور بسنعہ با کا مطلب سات،
ٹھیک ہے۔
اور سنعہ صاد عین، صاد نون عین، سن کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا،
ٹھیک ہے۔
تو خروج بسنعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمازی کا نماز کے سے نکلنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا کہ جو نماز کے منافی ہو،
صحیح۔
اب شریعت مطہرہ نے اس کے لیے اس بات کو مقرر فرمایا ہے کہ نمازی نماز میں داخل ہو تکبیر کہہ کر، اور جب نماز سے نکلے تو سلام کے الفاظ کہہ کے نکلے،
ٹھیک ہے۔
تو نماز سے نکلنا یہ ساتواں فرض ہے، کوئی ایسا کام کر کے جس سے نماز کے جو منافع ہو،
اٹھ کر چل پڑا تو نماز ختم ہو،
اس نیت سے کہ میں نماز سے نکل رہا ہوں،
نیت بھی ضروری،
یہ اس ارادے اور نیت سے کہ میں نماز سے نکل رہا ہوں، یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ فرض ادا اسی وقت ہوگا کہ نکلتے وقت سلام کے الفاظ،
ٹھیک ہے، جو ہم سلام پھیرتے ہیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو دو مرتبہ سلام پھیرا جاتا ہے، تو لفظ سلام جو ہے السلام، تو یہ ہے واجب،
یہ کہنا واجب ہے،
یہ واجب ہے۔ اور ورحمت اللہ کا جو اضافہ ہے تو یہ اضافہ، یہ سنت ہے۔
وہ برکاتہ بھی کہیں گے؟
نہیں،
زیادہ نیکیاں نہیں،
زیادہ نیکیاں شریعت مطہرہ نے جہاں زیادہ نیکیاں بتائی ہیں، یعنی جس اضافے کی ہمیں گنجائش اور اجازت ہے وہاں تو ہم اضافہ کر سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے وقت اس میں جو الفاظوں کا اضافہ ہوگا تو اس میں تو ثواب بڑھے گا۔ السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں، اور کسی کو سلام جب کریں گے ورحمت اللہ کہیں گے تو مزید نیکیاں دس بڑھ گئیں، ورحمت اللہ کے بعد وبرکاتہ کہنے سے مزید اور نیکیاں بڑھ گئیں۔ لیکن نماز کے اندر ایک، چونکہ ہمیں طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی،
صحیح،
تو اب اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ فرمایا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔
جیسے
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ورحمت اللہ کے بعد وبرکاتہ یا ومغفرتہ کا اضافہ نماز کے سلام میں نہیں فرمایا، تو جب نہیں فرمایا تو اب اس اضافے کو نہیں کہا جائے گا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہی پڑھا جائے گا۔ تو بہرحال نماز کے یہ ساتھ
یہ سلام جو ہے اگر کوئی سنے تو اس کا کوئی جواب تو نہیں ہے نا، ویسے تو سب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی ویسے کھڑا ہوا ہے تو کیا اس کو جواب دینا ہوگا؟
چونکہ اس میں جو نماز پڑھنے والا ہے اس نماز پڑھنے والے کا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سلام کر رہا ہوتا ہے
تو نماز سے نکلنا چاہتا ہے،
نماز سے ایک تو نکل رہا ہے
لیکن
ساتھ ہی ساتھ وہ نیت یہ کرتا ہے کہ دائیں طرف جتنے بھی نمازی ہیں، جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے تو دائیں طرف جتنے نمازی ہیں ان سب پہ سلام ہو۔ پھر جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں وہ سیدھی طرف مقرر ہیں تو ان پر بھی سلام ہو، تو وہ یہ نیت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتوں کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہی ہے۔ اور جو نمازی ہوتے ہیں وہ بھی نیت میں سلام کو چونکہ شامل کرتے ہی ہیں تو بائیں طرف جب سلام پھیرے تو بائیں طرف کے نمازیوں کو اور اس طرف جو بائیں کندھے پر جو انسان کے گناہ لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں ان کی نیت کرے۔
ٹھیک ہے،
تو اب اس سلام کا جواب کہ امام نے سلام پھیرا تو پیچھے سے مقتدی نماز کے بعد کہیں وعلیکم السلام، یہ نہیں
لازم نہیں،
تو اس سلام کا جواب نہیں ہے کیونکہ اصل میں یہ سلام ملاقات والا سلام نہیں ہے، اس سلام کا جواب واجب ہوتا ہے جو سلام تحیت ہو، یعنی ایک آدمی دوسرے سے ملاقات کی غرض سے جب جاتا ہے تو اب جب سلام کرتا ہے تو یہ سلام تحیت ہے، اس سلام کا جواب دینا واجب ہے۔
ٹھیک ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ امام صاحب کے پیچھے قراءت نہیں کرنی ہے،
جی
امام صاحب قراءت کریں گے تو خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ لفظ سلام جو ہے یہ واجب ہے، یہ قراءت تو نہیں ہے لیکن کیا مقتدیوں پر بھی واجب ہے کہ لفظ سلام ادا کریں، یا بس سر پھیر دے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو لفظ سلام ان کا ہو گیا تو ہمارا بھی ہو گیا؟ اس کو بھی السلام علیکم کہنا پڑے گا؟
یہ لفظ سلام،
جی جی
السلام علیکم، مطلب یہ سلام کے الفاظ کہنا یہ واجب ہے نماز سے نکلنے کے لیے، تو امام پر بھی واجب ہے اور مقتدیوں پر بھی واجب ہے، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس پر بھی واجب ہے، تو یہ قراءت نہیں ہے۔ جو مقتدی کو منع کیا گیا ہے وہ قراءت کرنے سے منع کیا گیا ہے، قراءت ہمارے عرف میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو کہا جاتا ہے، ورنہ قراءت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا،
ٹھیک ہے،
اور لیکن جب ہم قراءت کے جو الفاظ نماز کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں تو قراءت کا لفظ ہمارا یہاں پہ بالخصوص قرآن پاک پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نمازی جب امامت کے ساتھ کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے امام کے پیچھے قراءت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن قراءت کے علاوہ رکوع سجود کی تسبیحات ہیں، امام کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا ہے، التحیات میں جاتا ہے بیٹھتا ہے تو التحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے، تو چونکہ یہ قراءت جو قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ نہیں ہے تو اس لیے یہ منع نہیں ہے، تو لفظ سلام جو امام پھیرے گا تو مقتدی بھی یہ الفاظ کہے گا، یہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے واجب ہے۔ تو بہت سارے ہمارے نمازیوں کی ایک تعداد ہے کہ جب وہ اپنے طور پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ان کی طرف توجہ جاتی ہے،
جی جی،
کہ نماز میں دیکھتے ہیں کبھی نظر پڑتے کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے کس طرح پڑھ رہے ہیں، تو بس اوقات ایک تعداد ایسی بھی نمازیوں کی سامنے آئی ہے کہ ان کے لب بند ہوتے ہیں،
خاموش، بالکل
ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے، نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہیں، سب کچھ ہے، توجہ ہے، وہ اتنی توجہ کہ منہ سے الفاظ بھی ادا نہیں کرتے،
صحیح،
منہ بند خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، رکو میں جائیں گے تو بھی ہونٹ ہلنے جنبش نہیں ہوگی انہیں، حتیٰ کہ کوئی سی بھی کیفیت ہو نمازی کی تو اس کیفیت میں ان کا ہونٹوں کا سلسلہ دیکھیں بند ہوتے ہیں،
صحیح،
تو یاد رکھیں ہونٹوں کو بند کرنے سے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ پڑھ نہیں رہے،
الفاظ ادا نہیں ہو رہے،
اگر امام کے پیچھے ہیں اور قراءت کا موقع ہے تو چلیں اس وقت تو ہونٹوں کا بند ہونا سمجھ میں آتا ہے اور حکم بھی ہے،
ٹھیک ہے،
فاستمعوا له وانصتوا، توجہ سے کان لگا کے قرآن سنو اور چپ رہو، تو اس موقع پر تو چپ رہنا سمجھ میں آتا ہے کہ حکم بھی ہے، لیکن جب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں یا قراءت کے علاوہ رکوع سجود کا معاملہ ہے، التحیات کا معاملہ ہے، تو اس موقع پر بھی وہ چپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دل ہی دل میں پڑھنے سے پڑھنے کا عمل نہیں پایا جاتا، تو اس لیے اب نماز میں جس چیز کا پڑھنا فرض تھا، جیسے قیام کی حالت میں تلاوت کرنا یہ فرض ہے, اس میں پھر واجبات اور سنتوں کی صورت بھی بن جاتی ہے. تو جس چیز کا پڑھنا فرض تھا وہ نہیں پایا جائے گا تو نماز کا فرض ادا نہ ہوا تو نماز نہیں ہوئی. جس چیز کا پڑھنا واجب ہے اور یہ چپ لگا کے کھڑا ہوا ہے, تو جیسے تحیات پڑھنا واجب ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, اب یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, اس کے بعد کوئی سورت نہیں ملاتا, تو یہ واجبات میں اب سورہ فاتحہ پڑھ لی فرض ادا ہو گیا لیکن سورت نہیں ملائی, اتحیات نہیں پڑھتا, چپ لگا کے بیٹھتا ہے, تو یہ واجب ادا نہیں کر رہا. تو جان بوجھ کر واجب چھوڑنے سے نماز نامکمل ایسی رہ جاتی ہے کہ سجدہ سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی.
صحیح صحیح.
تو اس صورت میں بعض لوگوں کا یہ ذہن کہ وہ دل ہی دل میں سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. آواز سے پڑھیں, اتنی آواز ضروری ہے کہ شور و غل نہ ہو رہا ہو. جیسے بس اوقات فیکٹری میں نماز پڑھ رہے ہیں یا یعنی ٹریفک کے قریب کوئی مسجد ہوتی ہے روڈ کے قریب,
جنریٹر
چل رہا ہے تو شور و غل ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں اگر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں جیسے اس وقت نارمل میں جس انداز میں بات کر رہا ہوں مسئلے بیان کر رہا ہوں, تو یہ آواز بھی اتنے شور میں کبھی دب سکتی ہے. تو شور و غل نہ ہو تو اتنی آواز نکالنا ضروری ہے قرآت کے لیے یا کوئی بھی دعا وغیرہ پڑھنے کا جہاں موقع ہو پڑھنے کے لیے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے.
ٹھیک ہے.
اب شور ہو رہا ہے آپ پڑھ اتنی انداز میں رہیں کہ اگر شور نہ ہوتا تو اپنے کانوں تک آواز آتی, لیکن شور ہونے کی وجہ سے آپ اپنی آواز نہیں سن پا رہے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. تو یہ اپنی اتنی آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے.
ٹھیک. اور اتنی آواز سے پڑھنا اور درست پڑھنا یہ بھی ضروری ہے. دور سوالات جو آئے تھے ہمارے پاس ان میں سے پہلا سوال آپ کی طرح بڑھاتا ہوں کہ پینٹ پہننے والا نماز پڑھتے وقت اپنے ٹخنے کس طرح ظاہر کرے گا. لوگ پینٹ پہنتے ہیں, لمبی ہوتی ہیں عموماً پینٹیں, تو اب بعض لوگ جو ہے نا نیچے سے اس کو فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کیا ٹخنے ظاہر کرنا ضروری ہے؟ اس میں ان کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟
لیکن مرد کے لیے یہ مستقل ایک سنت ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر کرے.
مستقل سنت, مستقل نماز کے علاوہ بھی,
نماز ہو غیر نماز ہو,
مردوں کے لیے.
مردوں کے لیے
ٹھیک ہے.
خواتین کو جبکہ ٹخنے چھپانا ضروری ہیں.
صحیح.
لیکن معاملہ اس کے برعکس اب فیشن جو چل پڑا ہے, خواتین کے پائنچے اونچے ہوتے جا رہے ہیں, مرد حضرات اپنے پائنچے
نیچے
جوتوں کے اندر بلکہ روڈوں پہ مطلب رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ فیشن بن چکا ہے, غلط ہے یہ طریقہ. اور اسی بنا پر کہ جب مردوں نے اصل سنت کو چھوڑا کہ اپنے ٹخنوں کو جو ظاہر کرنا ان کے لیے سنت تھا, تو مرد حضرات نے اپنے ٹخنے چھپانا شروع کر دیے, تو اب یہ نماز کے بھی مسائل آ جاتے ہیں. اب جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت پھر عوام کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ نماز میں تو ٹخنے دکھانے چاہیے. اب اس ٹخنوں کو دکھانے کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ پائنچے نیچے سے فولڈ کرنا شروع کر دیے پینٹوں میں, اور شلواروں میں یہ کرنا شروع کر دیا کہ نیفے کی طرف سے اڑستے ہیں.
ٹھیک ہے.
یعنی اونچا کر لیتے ہیں,
باقاعدہ اس کا نماز سے پہلے اہتمام,
نماز سے پہلے باقاعدہ اہتمام شروع کر دیا. وہ یہ کہ سنت تھی مرد کے لیے ٹخنے ظاہر کرنا, اب سنت کو جب چھوڑا عملاً تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان کراہتوں میں نماز پڑھتے وقت بھی کراہتوں کا شکار ہو گیا.
صحیح.
کس طرح کہ اب یہ ٹخنے اگر ظاہر کرنے کے لیے فولڈ کرتا ہے نیچے سے پینچے کو یا شلوار کو نیفے کی طرف سے اڑستا ہے, تو یہ کپڑے کو فولڈ کرنا کہلائے گا, کپڑے کو موڑنا کہلائے گا.
صحیح.
اور حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں متعدد مقام پر یہ حدیث موجود ہے کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید دو باتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس بات کا بھی حکم ہے کہ میں اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں, یعنی مرد کو جوڑا بنانا بالوں کا یہ منع ہے, اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں.
ٹھیک ہے.
تو کفے صوب کپڑے کو فولڈ کرنا تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ نماز ہی سے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ افعال بیان ہیں کہ سات ہڈیوں پہ سجدہ کرنا, بالوں کو نہ سمیٹنا یعنی جوڑا نہ بنانا, اور اسی طرح نماز کے اندر کپڑے کا کفے صوب, صوب یعنی کپڑے کو کہتے ہیں, تو کپڑے کا کف کرنا, موڑنا, لپیٹنا, تو جس کو ہم کپڑا فولڈ کرنا کہتے ہیں, تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو اب اگر یہ نمازی جو ٹخنے عام لباس ہی اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں,
صحیح,
اب جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ٹخنے تو نماز میں ظاہر کرنے چاہیے, اب وہ کیا کرتا ہے پینٹ کے نیچے سے پائنچے فولڈ کرتا ہے ٹخنے ظاہر کرنے کے لیے, اور شلوار کو اڑستا ہے, تو اب اس کراہت کا شکار ہو جاتا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو کف صوب نماز میں مکروہ تحریمی عمل ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب نمازی جب کپڑا پائچہ فولڈ کرتا ہے تو اس کراہت تحریمی کا شکار ہو جاتا ہے. اب دوسری بات یہ کہ اب اس کراہت تحریمی سے بچنے کے لیے اب وہ کیا کرے گا, فولڈ نہیں کرے گا تو وہ ٹخنے چھپے رہ جائیں گے. تو ٹخنوں کا نماز کی حالت میں چھپا رہ جانا یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یہ مکروہ تنزیہی ہے,
چھوٹا مکروہ کہہ لیں.
ہاں, کراہت دو قسم کی ہیں, کراہت تحریمی اور ایک کراہت تنزیہی. تو کراہت تحریمی یہ گناہ ہے, ناجائز ہے, اس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے. کراہت تحریمی کے بجائے جو کراہت تنزیہی ہے, کراہت تنزیہی کا ارتکاب کرنے والے کو گناہگار نہیں کہا جائے گا, لیکن کراہت تو ہے, ناپسندیدہ طریقہ تو ہے. تو اب جب اصل سنت ایک مرد نے چھوڑی کہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر رکھنا اس کے لیے مستقل ایک سنت تھا, تو اس نے اس سنت کو چھوڑا, پائچے لمبے رکھے, تو اب یا تو فولڈ کرے گا کراہت تحریمی کا شکار ہوگا, فولڈ نہیں کرے گا نیچے چھوڑ دے گا تو مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرے گا. دونوں کراہتوں میں اب یہ مبتلا ہو گیا.
ٹھیک ہے,
اب اس وقت نماز پڑھنی ہے, اس وقت کینچی بھی نہیں ہے, کوئی ایسا بھی اہتمام نہیں ہے کہ نماز سے پہلے پہلے یہ اپنے لباس کا ایسا اہتمام کر لیں.
کاٹے گا بھی نہیں, اگر ہوگی بھی تو کون کاٹے گا.
تو اب یہ کیا کرے گا, دو کراہتے ہیں, اگر یہ فولڈ کرتا ہے تو مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوتا ہے, فولڈ نہیں کرتا ٹخنے چھپاتا ہے تو کراہت تنزیہی کا ارتکاب کرے گا. تو جب کوئی شخص دو قسم کی مصیبتوں سے دو چار
خرابیوں میں
اور دو میں سے ایک کو اختیار کرنا ہی پڑے گا, تو پھر شریعت کا قاعدہ ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ کم تر درجے کی مصیبت کو اختیار کریں.
ٹھیک ہے,
تو ابھی صورت میں اس کو حکم یہ ہوگا کہ یہ مکروہ تحریمی یعنی فول کرنے کے عمل کو چھوڑے, اور ٹخنے کو چھپانا یہ بھی مکروہ ہے, اس کی ہم یہ نہیں کرے کہ یہ کرے, مکروہ تنزیہی ہے, تحریمی سے بچ کے تنزیہی کی طرف یہی صورت بنے گی, اپنے ٹخنوں کو چھپا رہنے دیں. اور جس قدر یہ اونچا کر سکتا ہے پینٹ کو یا شلوار کو اونچا کر سکتا ہے تو اتنا یہ اونچا کرے,
اونچا کرے گا, موڑے گا نہیں,
موڑے گا نہیں,
اوپر کی طرح اٹھانا چاہیے,
اٹھانا جتنا اوپر ہو سکتی ہے شلوار پہ
لازم ہوگا,
اس کو اونچا کرے تاکہ کراہت تنزیہی سے بچنے کی کوئی صورت بن سکے. پھر بھی نہیں بچ, ٹخنے چھپی جاتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت تنزیہی کے ساتھ ہوگی. لیکن اب ساری زندگی کا ہم ایسی ہی نمازیں پڑھتے رہیں گے,
بالکل
کہ چلے کپڑا فولڈ نہیں کر رہا, مکروہ تحریمی سے بچ رہا ہے لیکن ٹخنے چھپا کے نماز پڑھ رہا ہے, تو ساری زندگی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ساری نمازیں, نوافل, صلاۃ التسبیح سب اسی انداز میں پڑھے گا. تو اپنی نماز کو ہم اللہ تعالی کی جو عبادت کر رہے ہیں اس انداز میں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند آئے. کراہت تنزیہی کا ارتکاب کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ گویا ناپسندیدہ طریقہ نماز میں کیا جا رہا ہے. تو نماز ایسی پڑھیں کہ جو اللہ کو پسند آئے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ فرائض, واجبات, تمام سنتیں, مستحبات ان کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھیں, اور ہر طرح کے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی فعل سے بچے. اب اس کا حل یہی ہے کہ اس سنت پہ عمل کرے کہ ٹخنا مرد مستقل ظاہر کرے, چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں ہو, اپنے ٹخنے کو ظاہر کرے.
نماز کا وقت چند گھنٹے بعد آ جاتا ہے, ہر دفعہ کپڑے تو کوئی نہیں بدلے گا.
تو اب یہی ہے کہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانے میں جو عظمت ہے, اس کو چھوڑنے میں جو کراہت ہے, یہ آپ سب کے سامنے ہے.
ٹھیک ہے,
تو سنت پہ عمل کرتے ہوئے ٹخنے مرد حضرات ظاہر کریں گے تو نہ ان کو فولڈ کرنے کی حاجت ہوگی کہ نماز مکروہ تحریمی ہو, اور نہ ان کو ٹخنے چھپانے کی ضرورت پڑے گی کہ نماز مکروہ تنزیہی ہو. تو اس لیے اپنے ٹخنے مرد حضرات ظاہر کرنے کے لیے لباس ہی ایسا سلوائیں. اگر شلوار لمبی ہو گئی ہے تو درزی حضرات کی دوبارہ خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. پینٹ لمبی آپ نے لے لی ہے تو نیچے سے کٹنگ ہو سکتی ہے,
سیٹنگ ہوتی ہے.
جی جی,
لیکن اس کی نہیں کروائیں گے کہ وہ ان کے فیشن میں یا
تو ابھی دیکھیں یہی ہے کہ اپنی من پسند انداز میں آپ پینٹ ڈھیلی ڈھالی کو اسکن فٹ کروا دیتے ہیں یا جو چاہیں کروا دیتے ہیں, تو سنت رسول کو بھی ادا کریں اور اپنے ٹخنے ظاہر کریں. پینٹ پہننا سنت نہیں ہے,
صحیح,
ٹھیک ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ پینٹ کے پائچے کاٹ لیں گے تو مطلب پینٹ پہننا سنت نہیں ہے, ٹخنے ظاہر کرنا یہ سنت ہے. تو اب اگر کوئی پینٹ پہنتا ہے تو ٹخنے ظاہر کرنے والی سنت تو ادا کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب یہ الگ بات ہے کہ پینٹ پہننا کیسا ہے. ناجائز نہیں ہے، لیکن پینٹ پہننے کا عمل، پھر اس نے جو لباس میں جسم کی حیثیت کا ظاہر ہونا، چست لباس، اسکن فٹ پینٹیں پہنی جا رہی ہیں، یہ پینٹیں چھوٹی نیفے کی طرف سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، نیچے گویا پینٹ نکلنا چاہ رہی ہے جسم سے،
بہت یعنی بےہودہ
بےہودہ انداز میں پینٹ پہننے کا عمل جو نماز کے اندر بالخصوص ایسی حیثیت پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھنا ناجائز ہوتا ہے اس مقام کو جو حصہ پینٹ پہننے والے کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔
اب تو یہ فیشن بن چکا ہے، باقاعدہ پینٹیں ملتی اس انداز کی ہیں کہ جو بےہودگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لباس کو بھی سنت کے مطابق فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، سوالات زیادہ ہیں، کالیں بھی موجود ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھاتے وقت کس طرح نیت کریں؟ امام کیا نیت کرے گا؟
دیکھیں امام کے لیے
تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، لیکن امام صاحب کیا کہیں گے؟
آگے ان مقتدیوں کے۔
اچھا،
اصل میں دیکھیں مقتدی جو ہے نا، مقتدی چونکہ اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ جوڑ رہا ہے،
صحیح،
ٹھیک ہے، اقتداء کرنے کا مطلب اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ وہ متصل کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، تو اس کے دل میں جہاں اس بات کی نیت کہ میں فرض ادا کر رہا ہوں، چار رکعت ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں، تو جہاں ظہر کے فرض ادا کرنے کی نیت ضروری ہے، وہیں اس کا اپنی نماز کو امام کی نماز سے جوڑنے کی نیت کہ میں اپنی نماز امام کے پیچھے ادا کروں گا، اقتداء کروں گا، تو جس کو نارملی ہماری زبان میں اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیچھے اس امام کے، تو یہ مقتدی کے لیے تو ضروری ہے۔ اگر مقتدی نے پیچھے اس امام کے، یعنی پیچھے اس امام کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ متصل کر رہا ہوں،
جو
انداز امام رکوع سجود کرے گا میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں گا، یہ مقتدی کے لیے تو ضروری ہے۔ اگر مقتدی نے یہ نیت نہیں کی، صرف چار رکعت پر ظہر اس کی نیت کر کے نماز شروع کر دی اور امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت نہیں ہوگی، تو اس کی اپنے نئے سرے سے الگ تو نماز ہوگی، امام کے پیچھے نہیں شروع ہوگی،
ٹھیک ہے۔
تو جبکہ امام کے لیے یہ نیت ضروری نہیں ہے کہ میں ان مقتدیوں کو نماز پڑھاؤں گا، ان سب کے آگے ہوں،
ٹھیک ہے،
تو یہ پڑھاؤں گا، یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ امامت کی نیت کرے گا کہ میں چونکہ اللہ تعالی نے منصب دیا تو اب میں ان سب کا پیشوا اور امام ہوں، تو میں اپنے پیچھے مقتدی جو کھڑے ان سب کی امامت کروں گا، اور نماز کی امامت کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اس لیے میں لوگوں کی امامت کر کے اس امامت پر جو ثواب ہے وہ حاصل کروں گا،
ٹھیک ہے۔
تو اس طرح کی نیت کر کے اگر امام نماز پڑھائے گا تو نماز کا بھی ثواب ملے گا، ساتھ ہی ساتھ امامت کی جو نیت کی تھی اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر امام نے آگے ان مقتدیوں کو ان سب کو نماز پڑھاؤں گا یہ نیت نہیں ہے، بس ڈائریکٹ اس نے جو بھی فرض پڑھنے تھے اللہ اکبر کے نماز شروع کر دی، تو پیچھے والے مقتدیوں کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ امام کے لیے امامت کی نیت ضروری نہیں ہے، مقتدیوں کے لیے اقتداء کی نیت ضروری ہے۔
ٹھیک ہے سر، امام مقتدی کی بات چلی، اب مسجد میں لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی کبھار سفر میں اسپیشل جماعت کروانی پڑتی ہے، لیکن بعض دفعہ دیکھا ہے بعض جگہ پر، مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اکیلا، اب کوئی شخص آیا اس کو جماعت حاصل کرنی ہے، وہ مجھے ہاتھ لگائے گا اور پیچھے کھڑا ہو جائے گا اور نماز شروع کر دے گا، تو اب میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کس رکعت میں ہوں؟ مثال کے طور میں اثر مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ یہ مغرب کی اقتداء کر کے میرے پیچھے کھڑا ہو جائے گا،
اس کو اس سے غرض نہیں ہے،
بس اس کو یہ کہ مجھے جماعت مل گئی۔ کئی دفعہ یہ دیکھا ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں ایسا، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے، کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں اقتداء کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز سیم ایک جیسی ہو۔
سیم ایک جیسی سے کیا مراد ہے؟
فرض امام ادا کر رہا ہے، جیسے مغرب کے فرض ادا کر رہا ہے تو مقتدی بھی مغرب کے فرض ادا کر رہا ہے۔ اچھا مغرب تو پڑھ رہے ہیں لیکن امام پڑھ رہا ہے آج کی،
ٹھیک ہے،
تو مقتدی پڑھ رہا ہے پچھلی قضاء
نماز پڑھ رہا ہے،
تو یہ سیم نمازیں نہیں ہیں، نام ایک ہی ہے مغرب، لیکن یہ ادا پڑھ رہا ہے وہ،
یعنی ایک ہی نماز ہونی
چاہیے، ایک ہی نماز ہو، یا امام کی نماز اعلیٰ درجے کی ہو اس کے مقابلے میں مقتدی کی نماز کم درجے کی ہو۔ مثال کے طور پہ امام پڑھ رہا ہے فرض اور مقتدی فرض ادا کر چکا ہے،
ٹھیک ہے،
جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں فرض ادا کر چکا ہوں ظہر کے، لیکن کہیں میں نے دیکھا کہ کوئی نیک بندہ امامت کر رہا ہے ظہر کی، تو اب میں ظہر کی، عشاء کی، یعنی اس میں مخصوص نمازیں ہیں، ظہر کی، عشاء کی، ان نمازوں میں میں اقتداء کر سکتا ہوں، چونکہ فرض اگر میں نے ادا کر لیے تھے ظہر یا عشاء کے تو اب امامت ہو رہی ہے تو اب میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں، تو اب یہ میری جو نماز ہے وہ نفل کہلائے گی،
ٹھیک ہے،
تو میں نفل کی نیت سے شامل ہوں گے، نفل کی نیت سے شامل ہوں، تو نفل کی نیت چونکہ نفل فرض کے مقابلے میں کم درجے والی عبادت ہے تو اس لیے نفل پڑھنے والوں تو شامل ہو جائے گا. اب جو آپ کا سوال ہے کہ کوئی بھی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پیچھے سے آنے والا بس مطلب یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھائی میں آ گیا ہوں, اب وہ سنت پڑھ رہا ہے, مقتدی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے, وہ پیچھے فرض کی نیت کر لیتا ہے. اگر اس کی فرض نماز ہو اور جو جس کو اس نے امام بنا دیا تو اس امام کی سنت تھی یا وہ نفل پڑھ رہا تھا یا وہ قضاء عمری, بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنی قضاء عمری کر رہا ہے اور پیچھے سے کوئی آیا جس کو ابھی کی نماز پڑھنی ہے وہ شروع ہو گیا, تو اس امام کی نماز قضاء, اس کی ادا, اور دونوں نمازوں میں جو مقتدی کی نماز ہے وہ اعلیٰ ہے کیونکہ وہ آج کی پڑھ رہا ہے, قضاء ادا کے مقابلے میں اس کا درجہ کچھ لیول کم ہو جاتا ہے, صفاتیں چینج ہو جاتی ہیں, تو اس اعتبار سے ادا نماز پڑھنے والا قضاء والے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. تو کسی بھی شخص کو ایسے ہاتھ لگائے اور پیچھے نماز شروع کر دیں تو یہ طریقہ غلط ہے, بس اوقات نماز بھی نہیں ہوگی کیونکہ اگر اگلے شخص کی نماز نفل ہے یا سنت ہے اور آپ کی فرض ہے اور آپ یوں اقتدا کر لیتے ہیں نفل یا سنت پڑھنے والے کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے کسی کو بھی یوں امام بنایا جائے پہلے اس سے پوچھ لیا جائے نارملی.
اور دوسرا یہ کہ امامت کی شرائط بھی تو
امامت کی شرائط بھی
وہ جو بھی ہے جس کو بھی ہے
داری ہے
جماعت ہے جماعت کا جذبہ کہیں گے
جذبہ اپنی جگہ مرحبا, لیکن جو پانچوں وقت کی جو بعد جماعت نماز جو ہو رہی ہوتی ہیں جماعت مستحبہ کے ساتھ جس کو واجب کا درجہ قرار دیا گیا ہے اس میں یہ جذبہ ظاہر کریں اور اس کا ثواب زیادہ ہے بمقابلہ اس طرح جماعت ثانیہ کا. لیکن یہی ہے کہ جو نماز امام پڑھ رہا ہے سیم وہی نماز آپ کی ہے تو اقتداء درست ہے. اگر آپ کی نماز کم درجے کی ہے اور امام کی اعلیٰ درجے کی ہے تو نماز کی اقتداء درست ہے, اور اگر مقتدی کی نماز اعلیٰ درجے اور امام کی نماز اس سے ادنا درجے کی ہے تو پھر اقتداء درست نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ہمیں کال سنائیے.
مفتی صاحب کے بارے میں عرض یہ ہے کہ بعض کے پیشانی اور ناک کی بناوٹ قدرتی طور پر ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوشش بھی اگر کریں تو ناک کی ہڈی نہیں صرف ناک کی نوک لگتی ہے, تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
عرض ہے کہ چار رکعت کی فرض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورت ملانا چاہے تو اول دو رکعتوں میں جو سورتیں پڑھی ہیں ان کے بعد والی ہی پڑھنی چاہیے یا ان کے قبل والی پڑھنے میں بھی کوئی کراہت نہیں؟ جزاکم اللہ خیر.
جی حضور, سجدے کا جو بنیادی فرض ہے وہ پیشانی کا لگنا ہے, پیشانی لگانی ہے, اور اسی طریقے سے ناک کا جو مسئلہ ہے اس میں ناک کی نرم حصہ نہیں بلکہ ناک کی سخت ہڈی جو ہے اس کو لگنا چاہیے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی جو بناوٹ ہی قدرتی طور پر ایسی ہے کہ اس کا ناک کا نرم حصہ ہی لگتا ہے, بڑی ناک ہے, لمبی ناک ہے, ہڈی نہیں لگتی ہے, کیا کریں گے اس صورت میں؟
پیشانی کا جمنا زمین پر, زمین یا زمین پہ جو کارپیٹ جو اس طرح کی چیز بچھی ہوئی ہے, زمین یا اس پہ بچھی ہوئی کسی چیز پہ پیشانی کا جمنا یہ ضروری ہے. جمنے کا مطلب یہی کہ آپ اپنے جسم کو لوز چھوڑ دیں. اب مزید بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دبانا پڑے گا تو دبے گا,
کارپیٹ
بسوں کا ایسے ہوتے ہیں فوم والے, تو پیشانی کا جمنا کہ زمین کی سختی محسوس ہو یہ ضروری ہے. ناک کی جو سخت ہڈی ہے اس کا زمین پر لگانا یہ واجب ہے. ناک کی نوک لگانے سے یعنی ہلکی سی ٹچ ہو رہی ہے کہ اگر یہ دبائے گا تو دبے گی,
ٹھیک ہے,
تو دباتا
ٹیڑھی ہو جاتی ہے.
ہاں تو اب یہ دباتا نہیں ہے, صرف ناک کی نوک کو ٹچ کیا ہوا ہے, تو اس سے واجب ادا نہیں ہوگا. اب یہ جو سوال کیا کہ کسی کی ناک کی بناوٹ ایسی ہے کہ ناک کی نوک زمین پہ لگتی ہے ہڈی نہیں لگتی, تو دیکھیں یہ واجب یہ ہے کہ ناک کی ہڈی بھی زمین پہ لگے اور سختی محسوس ہو, تو یہ ہو سکتا ہے. اگر ناک کی نوک وہ زمین پہ لگاتا ہے تو ناک کا جو ابتدائی حصہ ہے ناک کی نوک کا وہ نرم ہڈی پر مشتمل ہے, لیکن اس کے بعد والی ہڈی سخت ہوتی ہے. تو اگر کوئی ناک کی نوک بھی لگاتا ہے
جبکہ پیشانی بھی لگی,
پیشانی لگی ہے, ناک کی نوک لگاتا ہے اور نوک کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا اس کو پریس کرتا ہے دباتا ہے, تو اب مزید ناک کا وہ حصہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے کہ جو سخت ہڈی پر مشتمل ہے. تو ناک کی جو سخت ہڈی ہے وہ زمین پہ گویا اس طرح دباؤ محسوس جب ہو رہا ہے ہڈی پہ جس قدر دبا سکتا ہے تو اتنا اس کو دبانا ہوگا,
ٹھیک ہے.
اب صرف نوک ٹچ کرنے سے لگانے سے بغیر دبائے صرف لگاتا ہے تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا, تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا سر کو زمین پہ آنے دے اور ناک کو جس قدر ممکن ممکن ہو تو اس قدر دبائیں.
فرض کی دوسری اور تیسری رکعت میں جو قراءت ہے وہ اس کا مسئلہ بہت دفعہ بیان ہوا ہے اس کے حوالے سے، وہ دوبارہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کوئی کرنا چاہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت تو کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کرے گا تو اب اگر فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں جو سورتیں وغیرہ آیتیں اس نے پڑھی تھیں تو کیا ان سے بعد والی ہی پڑھنا ضروری ہے، پہلے والی بھی پڑھ سکتا ہے، ترتیب ضروری ہے؟
فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
مستحب ہے.
صحیح.
اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت ملا لے تو یہ بھی جائز ہے. تو اب اگر کوئی سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا چاہتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو چونکہ فرض نماز جو ہوتی ہے اس کی پہلی دو رکعتیں ہوں یا تیسری اور چوتھی رکعتیں ہوں، یہ پوری ایک ہی نماز ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی تین رکعت فرض مغرب کے یا چار رکعت فرض ظہر عصر اور عشاء کے، یہ پوری ایک نماز ہوتی ہے،
ٹھیک ہے.
جب ایک نماز ہے تو اس کے اندر اس کی رکعتوں میں سورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوگا.
صحیح صحیح.
تو اگر کوئی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملاتا ہے جائز ہے، کر سکتا ہے، مستحب کا بھی بعض فقہا کا قول ہے تو یہ ملا سکتا ہے، لیکن پہلی دوسری رکعتوں میں جو سورت پڑھی ہے الگ ترتیب، تو انہی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسری اور چوتھی میں بھی الگ ترتیب وہ قراءت کرے گا سورتوں میں،
ٹھیک ہے. سوال جو ہمیں موصول ہوا تھا کہ بعض اوقات امام صاحب رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، بلکہ ہر دفعہ ہی کہتے ہیں،
جی.
یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد آرام سے رکوع کرتے ہیں، یعنی ان کی جو جسمانی ہے یہ تو بڑے آہستہ آہستہ،
یہ کام بعض اوقات ہوتا ہے،
اللہ اکبر تو کہہ دیتے ہیں لیکن آہستہ 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 رکوع میں جاتے ہیں. اب مقتدی جو ہیں انہوں نے اللہ اکبر ہی سننا ہے، وہ سنتے ہی جو ہے نا فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں،
تو امام سے پہلے
امام سے پہلے رکوع ہو جاتا ہے، تو یہ ایسا کرنا کیسا، کیا کرنا اور امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ارشاد فرمائیں.
اقتداء کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، اگر کوئی بندہ آگے نکل جاتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، پیچھے پیچھے رہو. تو اقتداء کا مطلب ہے پیچھے چلنا. اب امام صاحب ابھی رکوع میں داخل نہیں ہوئے تو پیچھے سے مقتدی جو ہے وہ پہلے رکوع میں چلا گیا، تو یہ پیچھے کہاں رہا، یہ تو آگے آگے نکل رہا ہے. تو امام سے پہلے رکوع کر لینا، امام سے پہلے سجدہ کر لینا، رکوع سجود سے پہلے ہی سر اٹھا لینا امام سے پہلے پہلے، یہ مقتدی کا یہ عمل ناجائز ہے.
صحیح.
تو اب امام صاحب جو بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، بعض کی عادت اگر ایسی ہوگی، ورنہ بعض بیماری کے باعث جیسے امام صاحب ضعیف العمر ہیں یا بخار ہے اور اس وجہ سے نماز پڑھانے میں وہ چستی جسم میں نہیں آ رہی، اب انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں اب آہستہ جا رہے ہیں، تو مقتدیوں کو اس حوالے سے مقتدیوں کو خیال کرنا ہے،
ٹھیک ہے،
امام تو کرے گا ہی،
ہر مقتدی کو اپنے مسجد کے امام کی عادت بھی معلوم ہوتی ہے،
پتہ ہوتی ہے
کہ کیا ان کی رفتار ہے.
ایسی صورت میں یہ ہے کہ مقتدی جن کو امام نظر بھی آ رہا ہو بالخصوص، اب پچھلی صفوں میں کوئی مقتدی ہے اس کو کیا پتا کہ امام کب کیا کرتا ہے، اس نے تکبیر کہی اور پہلے چلا گیا، تو اس کا پہلے چلا جانا یہ اس کو پتا بھی نہیں ہے.
صحیح صحیح.
اور یہ بھی نہیں پتا کہ امام صاحب آہستہ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا، تو اس کو تو ہم نہیں کہیں گے یہ گناہگار ہو رہا ہے، لیکن بعض اوقات نمازیوں کو امام صاحب نظر آ رہے ہوتے ہیں، بالخصوص پہلی صف والوں کو یا جو امام کے بالکل پیچھے ہیں، تو دوسری تیسری صف والوں کو بھی کسی حد تک امام نظر آ سکتا ہے. تو جہاں کسی کو لگے کہ امام صاحب ابھی سلو سلو جا رہے ہیں اور یہ مقتدی امام سے پہلے ہی رکوع میں چلا جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ امام سے پہلے رکوع میں داخل نہ ہو، وہ بھی تھوڑا سلو سلو ہو جائے. اب چاہیے تو رکوع کا معاملہ تھا، ایسا امام ممکن ہے سجدے میں اور زیادہ دیر سے جاتا ہو،
ٹھیک ہے،
کہ اب پورا رکوع میں تو جھکنا تھا، سجدے میں تو پورا ہی نیچے جانا ہے، تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے امام صاحب بیمار ہیں یا ضعیف ہیں جس کی بنا پہ وہ سجدے میں دیر سے پہنچیں گے، تو آپ کو بھی امام کے پیچھے پیچھے سلو سلو یہ سجدے میں جانا ہوگا. اس سے پہلے ہی سجدے میں چلے جائیں گے تو گناہ ہوگا. اب یہ کہیں گے امام صاحب کیوں نہیں جا رہے، ہمیں گناہگار بنا رہے، تو امام صاحب گناہگار آپ کو نہیں بنا رہے، آپ خود بن رہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک. البتہ امام کے لیے یہی ہے کہ اگر بیماری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، تو وہ اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے کہے گا، تو لفظ اللہ جب یہ کہنا شروع کرے تو اس وقت جھکنا شروع کرے، اور جب اکبر کہے تو اس وقت وہ مکمل رکوع میں داخل ہو چکا ہو،
ٹھیک ہے،
یہ سنت ہے. اسی طرح جب سجدے میں جانا ہے تو لفظ اللہ ال یہ شروع کرتے ہی وہ سجدے کی طرف جھکنا شروع کر دے، سجدے کی طرف جانا شروع کر دے، وہ جب لفظ بر ادا کرے تو وہ سجدے میں پہنچ چکا ہو، تو یہ ہے سنت. اس سنت کی ادائیگی عام طور پہ امام حضرات نہیں کر رہے ہوتے، وہ تکبیر پہلے ہی کہہ چکے ہوتے ہیں،
اس کے بعد
میں پھر رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ پھر امام اور مقتدیوں کا یوں آگے پیچھے ہونے کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو جو معذور امام ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو تو کسی حد تک اب وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تکبیر کے الفاظ تھوڑا دراز کریں اس سنت کی ادائیگی کے لیے، لیکن سانس پھولنے کی وجہ سے جلدی ختم ہو گئی تو مقتدیوں کو خیال کرنا ضروری ہے کہ امام سے پہلے پہلے وہ سجدے میں نہ جائیں، امام سے پہلے پہلے وہ رکوع میں جھک نہ جائیں، امام کے پیچھے پیچھے رہیں.
بڑا پیارا سوال ہے کہ آپ کوئی ضعیف العمر شخص ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی ہے، 80-90 سال کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کمر جھکی ہوتی ہے، یعنی وہ اب اپنے ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، یعنی یوں سمجھے کہ ہر وقت وہ رکوع کی حالت میں ہے، تو اب ان کا قیام کیسے ہوگا؟ یہ رکوع کہلائے گا، قیام کہلائے گا، کیا کہلائے گا؟ اور وہ اب رکوع کریں گے تو کیسے کریں گے؟ زیادہ اگر کرتے ہیں تو گرنے کا اندیشہ ہے.
اس کو عام طور پہ جو اس کنڈیشن کے افراد ہوتے ہیں ضعیف العمر کے، جن کی کمر میں خم اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ جھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، تو ان کو کبڑا،
جی
اردو زبان میں ہمارے
کب نکل آیا
کبڑا شخص کہا جاتا ہے.
جی جی.
تو اب یہ چونکہ سیدھا بھی ہونا چاہے گا تو نہیں ہو سکتا،
جسم ہی ایسا ہو چکا،
وہ اس طرح ڈھل چکا ہے، جھکا ہو چکا ہے. تو اب اس کا قیام یہی ہے، رکوع بھی یہی ہے،
لیکن جس حالت میں کھڑا ہے
مطلب اس کا کنڈیشن یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اگر پھیلاتا ہے تو گھٹنوں پہ رکھ لیتا ہے، تو اب نماز جب پڑھ رہا ہوگا اور حالت قیام میں ہوگا تو اس کو ہاتھ باندھنے جس قدر وہ اٹھ سکتا اٹھنا ممکن ہو تو اس قدر اپنے سینے کو اٹھائے،
ٹھیک ہے،
تاکہ قیام کی طرف وہ کھڑا ہونا کہلائے، اور جب وہ رکوع کا مرحلہ ہو تو اپنے سر کو جھکا لے. تو فقہ کرام نے ایسی صورت میں کہ جو جس کی کمر اس قدر جھک چکی ہے کہ وہ حالت رکوع یعنی ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں، تو رکوع کی حد تک اس کی کمر میں خم آ چکا ہے، تو اب ایسے شخص کا قیام اور رکوع کا فرق یہ ہے کہ قیام میں چونکہ ہاتھ باندھے ہوں گے اس نے،
ٹھیک ہے،
اپنے سر کو جس قدر وہ اونچا کر سکتا اونچا کرے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، کمر جس قدر اونچی کر سکتا اونچی کرے، جب رکوع کا مرحلہ ہو تو اب کمر کو تھوڑا نیچے کی طرف جھکائے، اپنے سر کو بھی جھکا دے، تاکہ سر کا اٹھانا یہ قیام کی علامت ہو،
صحیح صحیح،
اور سر کا جھکانا یہ رکوع کی علامت،
تھوڑی سی پہچان ہو جائے،
یہ پہچان ہو جائے، فرق کرنا ضروری ہے.
جزاک اللہ. کیا ہاف شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی؟ ٹی شرٹ پہنتے ہیں نا ہاف بازو والی، اس میں کیا
ٹی شرٹ آدھے بازو والی جو شرٹیں ہوتی ہیں، بس اوقات قمیض بھی بعض لوگ اس طرح کی سلوا لیتے ہیں پہنتے ہیں، تو ٹی شرٹ ہاف آستین کی قمیض یا شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے،
ٹھیک ہے.
البتہ بسا اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی عادت میں یہ شامل ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی جائے، کسی بھی تقریب میں جائے، اس کو کسی طرح کی کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی عجیب سا لباس تو نہیں پہنا ہوا، تو نماز کی حالت میں اس طرح اگر کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا تو نماز ہو جائے گی. البتہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آدھی آستین کی شرٹ ان کو عجیب سی لگتی ہے، فیل عجیب سا ہوتا ہے، تو اب وہ جب آدھی آستین کی شرٹ پہنیں گے، نماز پڑھیں گے، لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے انہیں عجیب سا لگتا ہے، اب اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب وہ کھڑے ہو رہے ہیں تو بھی انہیں ایک فیل ہوتا ہے کہ میں صحیح طور پہ لباس نہیں پہنا ہوا، تو بہرحال نماز ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے.
جو ایسا ہے کہ جس کی روٹین میں یہ آدھی آستین کی شرٹ داخل ہے اور اس کو اس طرح پہننے میں کوئی احساس نہیں ہوتا، فیلنگ عجیب سی نہیں ہوتی، تو نماز میں پڑھ سکتا ہے اس طرح کی شرٹ پہن کے، اور جس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم ہیں پوری آستین پہنتے ہیں، اب اگر آدھی آستین کا لباس پہن کے باہر جانے میں عجیب سا فیل ہوگا، تو لوگوں کے سامنے جانے میں جب عجیب سا لگتا ہے وہ لباس، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے وقت بھی عجیب سا لگے گا، تو اس اعتبار سے مکروہ تنزیہی کا حکم دیا جائے گا ان افراد کے لیے جن کا یہ لباس معمول میں داخل نہیں ہے، تو ان کے لیے کراہت تنزیہی ہے، اور جن کی عادت میں شامل ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں، تو ان کے لیے کراہت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آہو علماء سے پوچھ لے، آئے ہے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں.